غربت حسین آئے نصیب، غربت حسین آئے نصیب، عاشق حسین نسل میں غریب، عاشق حسین نسل میں غریب۔
خوشنودی رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوشنودی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين۔ اما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، قدر اس مجلس عزا کے لیے آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ بقرہ کی اس مشہور و معروف آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جسے آیہ مبارکہ کرسی کہا جاتا ہے۔ مضامین اور مطالب کے اعتبار سے ایک عظیم الشان آیات کا سلسلہ ہے کہ جنہیں آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اسی آیت کے ایک حصے میں پروردگار عالم اپنا بھی تعارف کرا رہا ہے اور مومنین کا بھی تعارف کرا رہا ہے۔ آیت کا ایک حصہ ہے لیکن پروردگار عالم یہ بھی بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، اور پروردگار یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں مومنوں کے ساتھ کیا کروں گا۔ پروردگار کی آواز آ رہی ہے، اللہ ولی الذین آمنو، ایک مکمل جملہ ہے جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے اللہ ولی ہے۔ کس کا؟ ایمان لانے والوں کا۔ یعنی جیسے ہی انسان ایمان کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی ولایت کے ماتحت آ جاتا ہے۔ اللہ رازق سب کا ہے، اللہ خالق سب کا ہے، اللہ رحمان سب پر ہے، اللہ مہربان سب پر ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ حی ہے، اللہ علیم ہے۔ لیکن پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کسی کو اپنی ولایت میں قبول کر رہا ہوں، اگر میں کسی کا ولی اور سرپرست بن رہا ہوں تو وہ ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کا ولی اور سرپرست میں ہوں۔ پروردگار تیرے سرپرست ہونے سے یا کسی اور کے سرپرست ہونے سے فرق کیا پڑے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ تو آواز پروردگار آ رہی ہے کہ پروردگار کی ولایت میں آنے کے بعد تمہیں وہ شے عطا ہوگی کہ جس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پروردگار کی ولایت کے سائے میں آ جانے کے بعد تمہیں وہ نعمت نصیب ہوگی کہ جس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، اللہ ایمان لانے والوں کو تحفہ کیا عطا کرتا ہے؟ پروردگار کی آواز آ رہی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں ظلمتوں سے نور کا سفر کراتا ہے، پروردگار انہیں تاریکی سے ہدایت کا سفر کراتا ہے۔ تو اب انصاف سے بتائیں کہ کیا کوئی کافر ہو وہ کسی اندھیری جگہ پر موجود ہے، اور جو مومن ہو جائے وہ مثلا کسی لائٹ والی جگہ پر آ جاتا ہے؟ کیا پروردگار کی مراد یہی ہے؟ کیا پروردگار یہی کہنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، فرش عزا کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اپنی علم اور معرفت اور یقین میں اضافہ کریں۔ فرش عزا اسی لیے ہے کہ ہم قرآن اور فضائل آل محمد، اقوال اور فرامین آل محمد، کردار اور گفتار محمد اور آل محمد میں غور کریں، قرآن مجید کی آیات میں غور کریں۔ آغاز کر رہے ہیں قرآن کی آیت سے، اور انشاءاللہ چلیں گے سیرت معصوم پر، اور دیکھیں گے کہ کس طرح، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو ولایت میں آ جائے اللہ اسے ظلمت سے نور کا سفر طے کراتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں گے کس طرح میرے اور آپ کے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کو ظلمتوں سے نور کا سفر کرایا ہے، تاریکی سے ہدایت کا سفر کرایا ہے، ظلمتوں سے پروردگار کی بارگاہ تک پہنچایا ہے۔ درود پڑھیں مولا کی ذات پر ایک دفعہ مل کر باواز بلند، صلی اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا۔ اللہ کیا تحفہ دیتا ہے ایمان لانے والوں کو؟ اللہ کیا نعمت دیتا ہے ایمان لانے والوں کو؟ پروردگار کی آواز آ رہی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو سوال یہ ہے، کیا کافر کسی اندھیرے کمرے میں ہوتا ہے اور مومن کسی نورانی مقام پر ہوتا ہے؟ نہیں، پروردگار عالم جس ظلمت کا تذکرہ کر رہا ہے، خداوند متعال قرآن میں جس نور کا تذکرہ کر رہا ہے، نہ وہ ظلمت یہاں کی ظلمت ہے، نہ وہ نور یہاں کا نور ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے میں ظلمت سے نور کا سفر کراؤں گا، یعنی تم عقائد کی پستیوں میں ہو، پروردگار تمہیں معرفت عطا کرے گا، تم اخلاق کی رذیلتوں میں ہو، تمہیں پروردگار اخلاق کی فضیلت عطا کرے گا، تمہارے افکار اور نظریات اگر باطل ہیں تو ایمان لانے کے بعد اللہ تمہارا ولی اور سرپرست بن جائے گا، اللہ تمہارا نگہبان اور تمہارا نگہدار بن جائے گا، یعنی پروردگار عالم تمہیں ہدایت کا سفر طے کرائے گا۔ ایک اور سوال، اور پھر گفتگو کو اگلی منزل کی جانب لے کر جاؤں۔ دوسرا سوال، ایک عام ذہن میں یہ ایجاد ہوتا ہے کہ جو ایمان لے کر آ گیا، جو ایمان لے کر آ گیا، کیا وہ نور میں نہیں آ گیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا۔ جیسے ہی وہ ایمان لے کر آیا تو وہ نور کی جانب پہنچ گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں ایمان لانے والوں کا، اور میں ان ایمان لانے والوں کو ظلمت سے، ایمان لانے والوں کو یعنی جو نور تک پہنچ چکے ہیں نا، ایمان لا چکے ہیں، میں ایمان لانے والوں کو ظلمت سے نور کا سفر طے کراتا ہوں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال ہے، قرآن کے محضر میں سوال ہے کہ جو نور تک پہنچ چکا ہے اسے نور تک لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم میں اپنی بات پہنچا پایا نہیں پہنچا پایا، بچوں کے لیے ایک اور دفعہ عرض کر رہا ہوں۔ جو انسان ایمان لے کر آ گیا، یعنی اس کے دل میں نور آ گیا، وہ ظلمت سے ہدایت کی طرف آ گیا، وہ پستی سے بلندی کی طرف آ گیا، وہ حقارت سے عظمت کی طرف آ گیا، وہ انسان ظلمت سے نور کی طرف آ گیا کہ جس کے دل میں ایمان کا نور ایجاد ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ایمان کی منزل پر پہنچا اس کے دل میں نور تو آ گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں ایمان لانے والوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے کر جاؤں گا، تو سوال یہ ہے کہ جو نور کی طرف آ گیا ہے اسے مزید نور کی طرف لے کر کیسے جائے گا؟ منطق میں اور فلسفے میں اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، جو محال ہے
مثلا ایک چیز مجھے حاصل ہو گئی ہے، اب اسی چیز کو میں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا. مثلا میرے پاس روح ہے، اب میں اسی روح کو دوبارہ سے حاصل نہیں کر سکتا. جو چیز میں حاصل کر چکا ہوں اسے دوبارہ حاصل کرنا محال ہے عقلاً. میرے پاس ایک چیز ہے، میں اسی وہی چیز دوبارہ حاصل کروں، وہی چیز دوبارہ حاصل کروں، یہ عقلاً محال ہے. منطق اور فلسفہ اسے ثابت کرتا ہے، تحصیل حاصل محال ہوتا ہے. تو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال رکھ رہا ہوں، اور مشکل میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مشکل کشا کے دروازے پر موجود ہیں. ہم ان کے دروازے پر موجود ہیں کہ جہاں سے مشکلات حل ہوتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے اللہ مشکلات کو ایجاد کرے اور مشکل کشا کو خلق نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا مجھے غذا کی ضرورت تھی، پروردگار عالم نے میرے آنے سے پہلے میرے پاس دانت نہیں تھے، میرے لیے غذا کا اہتمام کیا. مجھے اگر پیاس لگتی تھی تو پروردگار نے میرے لیے میری خلقت سے پہلے میرے دنیا میں آنے کے ساتھ ہی میرے لیے سبیل کا اہتمام کیا، میرے لیے مشروب کا اہتمام کیا، میرے لیے پینے کے وسیلے کا اہتمام کیا. جس جس چیز کی مجھے ضرورت تھی پروردگار نے وہ چیز میری خلقت کے ساتھ یا میری خلقت سے قبل مجھے عطا کر دی. یہ پروردگار عالم کا لطف اور پروردگار عالم کا کرم ہے. اگر مجھے سانس کی ضرورت تھی تو پروردگار عالم نے مجھے ٹھنڈی اور صاف اور شفاف ہوا عطا کر دی. مجھے جس بھی چیز کی ضرورت تھی پروردگار نے مجھے بھیجنے سے پہلے میری ضرورت کی چیزوں کو بھیج دیا. تو کیسے ہو سکتا ہے وہ کریم پروردگار میری مادی ضروریات کو میرے آنے سے پہلے پورا کر دے، لیکن وہ چیز جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کا انتظام نہ کرے، اور مجھے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ہدایت. پروردگار عالم نے انسان کو بعد میں بھیجا ہے، ہادی کو پہلے بھیجا ہے. پروردگار نے مجھے اور آپ کو بعد میں خلق کیا ہے، ہادی اور رہنما کو پہلے خلق کیا ہے. اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا انا نبی والآدم بین الماء والتین. پیغمبر کا ذکر آج سن رہے ہیں تو ہماری زبان سے سنیں ہمارے مکتب میں نبی کا کیا مقام ہے. رسول فرما رہے ہیں انا نبی والآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اس وقت موجود تھا نہیں، میں اس وقت نبی تھا جب آدم خلق نہیں ہوئے تھے. رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کائنات میں جس نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا وہ میرا نور تھا. حدیث رسول آگے بڑھ کر دوسرے مقام پر کہتی ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی دو نور نہیں ہے، میں اور علی ایک ہی نور کی دو تجلیوں کا نام ہے، ایک نور کی دو کرنوں کا نام ہے. ایک کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ایک کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے. مل کر درود پڑے محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر. ایک نور کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ایک نور کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے، اور اس نور کی تجلی کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے. اس نور کی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کی ایک اور کرن کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے. اللہ ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر آتا ہے. سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو ایمان لے کر آ گیا وہ تو نور تک آ گیا، پھر نور کو نور تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ تو پروردگار عالم کی آواز آئے گی، درے مشکل کشا پر آ جائیں گے تو آل محمد کی آواز آئے گی. مفسرین نے جوابات دیے ہیں کہ ایمان کے بھی مراحل ہیں، نور کے بھی مراتب ہیں، اور ظلمتوں کے بھی درجات درکات ہیں. جیسے جیسے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا ویسے ویسے انسان ظلمتوں سے نور کا سفر کرتا رہے گا. ظلمتوں کے درکات ہیں، نور کے درجات ہیں. انسان جب ایمان لے کر آیا تو ایک درجے سے باہر آیا، اللہ کی ولایت اور سرپرستی میں آ گیا، اب اللہ اسے مقامات عطا کرتا جائے گا. لیکن اللہ کچھ ہستیوں کے ذریعے سے ولایت کا حق صرف پروردگار کو ہے. پروردگار عالم صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے صرف میں ولی ہوں، انما ولیکم اللہ، بس اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ ہو ولی الذین آمنو، توحید ہم سے سیکھو، توحید آل محمد نے سکھائی ہے، اللہ ہو ولی الذین آمنو، صرف اللہ کو ولایت حاصل ہے، صرف اللہ کو حق کے ولایت حاصل ہے۔ اب اللہ اپنے حق کے ولایت میں سے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، جس طرح اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ نے اپنی ولایت میں سے رسول کو تمہارا ولی بنایا ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اس ذات کو تمہارا ولی بنایا ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اس عالم میں کہ جب وہ رکوع کی حالت میں ہو۔ بس منزل گفتگو کو آگے بڑھنا ہے، پروردگار عالم جو یہ کام کرتا ہے نا، ظلمتوں سے نور کی طرف لانے والا پروردگار، ایمان لانے والوں کو جو تحفہ دیتا ہے نا، وہ کیا تحفہ ہے؟ ظلمت سے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ پروردگار اپنے اولیاء کے ذریعے سے اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یہ وہ عظیم وظیفہ ہے کہ جسے آئمہ اور انبیاء کے ذریعے سے پروردگار عالم سر انجام دیتا ہے، اور ہر امام کے ذریعے سے، ہر نبی کے ذریعے سے، ہر ولی کے ذریعے سے پروردگار عالم ایمان لانے والوں کو یہ تحفہ عطا کرتا ہے کہ جیسے جیسے ایمان کے درجات بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے پروردگار عالم ظلمت سے نور کا سفر طے کراتا رہتا ہے۔ اور ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب انسان نور کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کی ذات، دیکھیں جو پروردگار عالم کی ذات میں ضم ہو جائے، ان ذوات مقدسہ کو آل محمد کہا جاتا ہے، جن کی مرضی اپنی نہ رہے، جن کا چہرہ اپنا نہ رہے، جن کی بات اپنی نہ رہے، جن کی گفتار اپنی نہ رہے، جن کا کردار اپنا نہ رہے، جو پروردگار عالم کی تجلیات کی تجلی بن جائے، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ اور ایک وقت انسان اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیتا ہے کہ اب انسان کی کوئی مرضی نہیں رہتی، مومن کی کوئی مرضی نہیں رہتی، وہ آل محمد کی مرضی میں اپنے آپ کو ضم کر لیتا ہے۔ بہت سی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں فضیلت کے تین معیار ہیں، قرآن مجید نے فضیلت کے معیارات کو بیان کیا ہے۔ فضیلت کا پہلا معیار ہے علم، توجہات کا طالب ہوں۔ مجھے معلوم ہے رات کافی ہو گئی ہے، آپ لوگ تھک گئے، لیکن بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اگر سننا چاہتے ہیں تو درود پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد کی ضرورت، اس سے بہتر اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی ضرورت۔ جن ذوات مقدسہ کے ذریعے سے پروردگار عالم ظلمت سے نور کا سفر طے کراتا ہے، انہیں محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے۔ فضیلت کا پہلا معیار ہے علم، قرآن کی نظر میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت کا دوسرا معیار ہے قرآن کی نظر میں تقویٰ، اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ سب سے زیادہ موجود ہے۔ فضیلت کا تیسرا معیار ہے شجاعت، قرآن کی نظر میں فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرن عظیما، اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو، اپنی راہ میں لڑنے والوں کو فضیلت دی ہے، کس پر؟ بیٹھے رہنے والوں پر۔ تین معیار فضیلت کے ہیں، ساتھ دیں گے، میرا پہلا معیار ہے علم، دوسرا معیار ہے تقویٰ، تیسرا معیار ہے شجاعت۔ تینوں کے تینوں معیارات کو آ کر اس ذات میں تلاش کریں کہ جس کی ہم اور آپ یاد منا رہے ہیں، جس کا ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں۔ آئیں مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت میں آ کر تینوں معیارات کو دیکھیں، عبادت ہے، تقویٰ ہے تو کس معیار پر ہے، شجاعت ہے تو کس کمال پر ہے، اور اگر علم ہے تو کس درجے پر ہے۔ تمام آل محمد کا علم، تمام آل محمد کی عبادت، تمام آل محمد کی شجاعت، لیکن آئے مولا حسن مجتبیٰ کے علم کو دیکھیں۔ جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا اتنا کمال بڑھتا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ صرف ہمارا عقیدہ کتابوں میں نہیں ہے، اس عقیدے کو عقل قبول کرتی ہے، جس کا مقام زیادہ ہو، جس کی فضیلت زیادہ ہو، جس کا مرتبہ زیادہ ہو، اس کا مقام بلند ہونا چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر خلافت حق بنتا ہے تو اس کا، کہ جس کا علم زیادہ ہے، اگر یہ تاج اور تخت حق بنتا ہے تو اس کا، کہ جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے، اگر دنیا میں کوئی فضیلت کسی کو دی جانے چاہیے تو اسے دی جانی چاہیے کہ جس کی شجاعت زیادہ ہو۔ یہ عقل قبول کرتی ہے، یہ عقلی قاعدہ، یہ عقلی قانون ہے۔ مقام اسے دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس فضیلتیں زیادہ ہوں، منصب اس کا بڑا ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو، چیز وہ اوپر جاتی ہے کہ جس کے اندر کچھ موجود ہو۔ یہ عقلی قاعدہ ہے۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ جو بعض معتدل غیر مکاتب کے لوگوں نے اہل بیت کی فضیلت کو قبول کرنے والے غیر لوگوں نے لکھا کہ حمد ہے اس پروردگار کی، نام بھی لے لوں، شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو فضیلت دے دی۔ افضل یعنی جو بڑا ہے، مفضول کہ یعنی جس پر فضیلت ہے، مفضول یعنی نیچے، افضل یعنی بلند۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو خلافت دے دی۔ ہم اس قاعدے کو عقلن بھی نہیں مانتے اور نقلن بھی نہیں مانتے اور قرآن کی روح سے بھی نہیں مانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے علم کی فضیلت ہے، قرآن کہہ رہا ہے تقویٰ کی فضیلت ہے، قرآن کہہ رہا ہے شجاعت کی فضیلت ہے۔ آؤ دیکھو کس گھرانے میں علم زیادہ ہے، آؤ دیکھو کس گھرانے میں شجاعت زیادہ ہے، آؤ دیکھو کس گھرانے میں عصمت موجود ہے، آؤ دیکھو کس گھرانے میں عدالت موجود ہے، آؤ دیکھو کس گھرانے میں شہامت موجود ہے، آؤ دیکھو کن کی عظمت زیادہ ہے۔ جن کی عظمت زیادہ ہوگی پروردگار کے نزدیک ان کا مقام زیادہ ہوگا۔ دوسرے بھی امام حسن سے محبت کرتے ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ شاید بہت سے لوگ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں، رسول خدا کے نواسے ہیں، محبت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا مکتب یہ کہتا ہے کہ امام صرف اور صرف معنویات اور روحانیات کے امام نہیں ہے، امام صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں ان کا مقام زیادہ ہے، نہیں، دنیا میں بھی اگر کوئی مقام کا اہل ہے تو وہ وہی ہے کہ جس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم امام کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں جب ہم دعائے افتتاح پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک دعا کرتے ہیں، پروردگار میں تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ کس چیز کی امید رکھتا ہوں؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، میں امام زمانہ کی حکومت کی تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ یعنی حکومت کس کا حق ہے؟ امام کا حق ہے۔ جس کا مقام زیادہ ہے حکومت، اس کا حق ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ امام، جب آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں نا تو امام کا تعارف کراتے ہیں، کس انداز میں؟ امام زیارت جامع کبیرہ ہر امام کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت امام علی النقی الحادی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کے دسویں امام درود پڑھے مولا کی ذات پر، ایک دفعہ بلند آواز۔ امام نے ہمیں زیارت جامع کبیرہ کا تحفہ دیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و ما ادن الرسالہ و مختلف الملائکہ و ما ادن الرحمہ۔ زیارت آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر کہتی ہے، السلام علیکم یا ساست العباد، اے بندوں کے امور کی سیاست کرنے والے آل محمد آپ پر سلام ہو۔ و ارکان البلاد و امنا الرحمن، یعنی دنیا میں بھی اگر کوئی مقام کا اہل ہے تو وہ آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے، دنیا میں بھی اگر کوئی ہدایت کرنے والا ہے تو وہ آل محمد ہے، اور آخرت میں بھی اگر کوئی شفاعت کرنے والی ذوات مقدسہ ہے تو وہ آل محمد ہے، اور آل محمد کے سوا کوئی نہیں ہے۔ علم دیکھیں، اس گھرانے کا علم کہاں پر ہے؟ آپ لوگ تھک بھی گئے ہیں، اور آپ لوگوں کی تھکن دور کرنے کے لیے میں واقعے کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ آئیں اور آ کر دیکھیں کہ اس گھرانے کا علم کس مقام پر ہے۔ جب علم ثابت ہو جائے گا تو کیا ثابت ہو جائے گا؟ عظمت ثابت ہو جائے گی۔ اللہ نے علم کو عظمت دی ہے، اللہ نے علم کو مقام دیا ہے، پروردگار عالم نے علم کو فضیلت دی ہے۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پہلی وحی آئی ہے، اقرا۔ اور کتنی آیتیں ہیں علم کے اوپر، پروردگار عالم قرآن میں خود کہہ رہے ہیں ہم نے علم والوں کو، علم نہ رکھنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ جب علم ثابت ہو جائے گا، روم سے شخص آتا ہے امیر المومنین کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ میں کچھ سوالات لے کر آیا ہوں، امام علی کہتے ہیں کون سے سوالات ہیں؟ وہ اور لوگ ہوں یہ ہیں کہ جنہوں نے سوالات پہ پابندی لگا دی تھی، وہ اور خاندان ہیں کہ جنہوں نے سوالات پہ پابندی لگا دی تھی۔ امام کی حدیث ملتی ہے اصول کافی میں کہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے خاندان نے پابندی لگا دی ہے کہ خبردار شرک کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں پھیلا سکتا۔ کیوں؟ توحید پہ جتنی بات کرنی ہے کر لو، توحید پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خبردار شام میں آ کر شرک کے بارے میں کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا، شرک کے بارے میں کوئی آیت بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جواب آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، شاید یہ جواب ہو کہ جیسے جیسے لوگ شرک کے بارے میں جانتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے کہ مشرکانہ حکومت کس کی ہے، حقیقی توحید کس کے پاس ہے۔ توحید بیان کرنے کی اجازت ہے شام میں، لیکن شرک کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ شام سے باہر چلے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں آل محمد سے علم کی دولت لے کر نہ آ جائے۔ بغیر اجازت کے کوئی شام سے باہر نہیں جا سکتا، بغیر اجازت کے کوئی شام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اگر کوئی اجازت لے کر بھی جاتا ہے، کوئی اپنا بندہ، پکا بندہ، معتبر بندہ بھی مدینے پہنچ جاتا ہے، کوفے پہنچ جاتا ہے، تو علم اور ہدایت کے چراغوں کو آل محمد سے لے کر آ جاتا ہے۔ آپ سب نے سنا ہوا ہے نا کہ آیا شخص اور آ کر امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں سب و شتم کرنے لگا، گالم گلوچ کرنے لگا، ایک اس مقام تک پہنچا کہ امام حسن سنتے رہے، وہ کہتا رہا، اصحاب جذباتی ہوتے رہے، لیکن امام نے کہا ذرا رک جاؤ، اس کا علاج وہی کر سکتا ہے جو اس کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہو، جو انسان کے تمایلات کو جانتا ہو، جو اس کی روح کے احساسات کو جانتا ہو، جو اس کی فکر کو جانتا ہو، جو پس منظر کا علم رکھتا ہو، وہی ہدایت کر سکتا ہے، اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ رک جاؤ، وہ کہتا رہا، امام سر جھکا کے سنتے رہے، وہ کہتا رہا، امام سنتے رہے، وہ کہتا رہا، امام سنتے رہے۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوا، امام نے سر اٹھا کر پوچھا، مسافر لگتا ہے، یعنی کہ امام نے کہا شام سے آیا ہوا لگتا ہے، لیکن کہاں سے آیا ہے؟ جو تو نے کہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو صحیح ہے یا ہم صحیح ہے؟ سب بات کی بات، ابھی تو مجھے بھوکا لگ رہا ہے۔ امام نے مجھے اور آپ کو ہدایت کا طریقہ سکھا دیا، تو مجھے بھوکا لگ رہا ہے، تو مجھے پیاسا لگ رہا ہے، تو مجھے مسافر لگ رہا ہے، تو مجھے بے گھر لگ رہا ہے، تو مجھے بے سرپرست لگ رہا ہے، تیری سواری مجھے تھکی ہوئی لگ رہی ہے، تو کافی عرصے سے سویا نہیں ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے بعد میں فیصلہ کریں گے، پہلے ہمارے گھر چل، تیری مہمان نوازی تو کر لیں، تجھے کھانا تو کھلا دیں، تیرے لیے پانی کا اہتمام تو کر لیں، تیرے لیے سونے کی جگہ تو فراہم کر لیں، تیرا لباس کثیف ہو چکا ہے، تجھے نیا لباس تو دے دیں، تیری سواری کو تو تبدیل کر لیں۔ وہ گیا بیعت شرف حسن مجتبیٰ میں، جانے کے بعد جب واپس آیا اور اب اپنے گھر کی طرف جانا چاہتا ہے، ایک جملہ کہا ہے، جب میں مدینے میں آیا تھا، میرے نزدیک سب سے زیادہ بدتر اور برا شخص جو تھا وہ آپ تھے، آپ کے والد تھے اور آپ کے بھائی تھے، جب میں مدینے سے جا رہا ہوں، میرے نزدیک سب سے عظمت والی ذات آپ کی ذات ہے، آپ کے بابا کی ذات ہے، آپ کے بھائی حسین ابن علی کی ذات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ کا اثر ہے، یہ اس تبلیغ کا اثر ہے کہ جو آل محمد نے کی۔ شخص آیا شام سے، اگر واقعہ سننا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کی آواز کے ساتھ ساتھ اگر یہ آگے کی جگہ کو پر کریں گے، پیچھے والے مومنین، تو سننے میں بھی مزہ آئے گا، پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ کچھ دقیقوں کی زحمت اور رہ گئی ہے، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، ایک بار نہیں کئی بار سنا ہوا ہے، لیکن میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ جو میرا عنوان چل رہا ہے اس اعتبار سے صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں اور جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ روم سے شخص آیا، آ کر کہتا ہے کہ مولا سوالات لے کر آیا ہوں۔ سوالات لے کر اسی کے در پر آیا جاتا ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہو۔ مولا نے کہا اپنے سوالات پیش کرو۔ اس نے پہلا سوال پیش کیا کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، دوسرا سوال پیش کیا کہ یہ بتائیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان مسافت کتنی ہے۔ سوالات آسان سوال نہیں ہیں۔ یہ بتائیے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہ بتائیے وہ 10 کون سی چیزیں ہیں جو ایک سے زیادہ دوسری مضبوط ہو. نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علم کس کے دروازے پر موجود ہے. جب علم ثابت ہو جائے گا تو فضیلت خود بخود ثابت ہو جائے گی. امام علی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو روم سے نہیں آیا، تو شام سے آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تو خود سے نہیں آیا بلکہ تجھے بھیجا گیا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ تجھے کیوں بھیجا گیا ہے، ہم آل محمد کا امتحان لینے کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے. جا، سوالات کے جوابات تو تجھے ملیں گے اور اسی در سے ملیں گے، لیکن سوالات کے جوابات آسان سوال نہیں ہے، مشکل سوالات ہے. اگر آپ نے اور ہم نے واقعہ نہ سنا ہوا ہو تو ان سوالات کے جوابات دے کے بتائیں، مشرق سے مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین سے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. اگر سوال ہو جائے مجھ سے اور میری عزت کا سوال ہو تو میں کیا جواب دوں گا. لیکن در وہ در ہے کہ جہاں سے مشکلات حل ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. امیر المومنین نے کہا کہ سوالات کے جوابات تو تجھے ملیں گے لیکن میں نہیں دوں گا. وہ بچہ جو گھر کے گوشے میں موجود ہے، جا کر اس سے جوابات پوچھ لے. آنے والا شخص بڑا پریشان ہوتا ہے، ایک تو انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، دوسرا یہ پتہ چل گیا کہ میں کس لیے آیا ہوں، تیسرا یہ پتہ چل گیا کہ میں تیسرا میرے سوالات کے جوابات بھی انہیں معلوم ہیں. سوالات سن کر ان کے ماتھے پر پسینے نہیں آئے، ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، ان کے پاؤں میں کپکپی تاری نہیں ہوئی. اور آخری بات یہ کہ سوالات کے جوابات خود بھی نہیں دے رہے، ایک بچے کو کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر اس سے سوالات کر لوں. ٹھیک ہے، کہا ہے تو چلے جاتا ہوں. گھر کے گوشے میں گئے اور جا کر دیکھا علی کا نور نظر حسن مجتبیٰ موجود ہے. گئے مولا کے پاس اور جا کر پوچھا، حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے کہا، صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ. آنے والے نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہا، جو کچھ کانوں سے سنتا ہے وہ باطل ہے، جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے حق کہا جاتا ہے، اسے حقیقت کہا جاتا ہے. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ ایک دن کی مسافت کا فاصلہ ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے. صبح کے وقت سفر شروع کرتا ہے، شام کے وقت سفر ختم کر دیتا ہے. صرف ایک دن کی مسافت ہے مشرق اور مغرب کے درمیان. اور سوال کر، تیسرا سوال کیا گیا، یہ بتائیں زمین سے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کون سی انچ ٹیپ ہے جو اس مسافت کو ناپے گی؟ لیکن حسن مجتبیٰ نے جواب دیا، ایک مظلوم کی فریاد کا فاصلہ ہے. زمین سے مظلوم کی فریاد بلند ہوتی ہے، آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش پروردگار تک پہنچ جاتی ہے. 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک سے زیادہ دوسری مضبوط اور دوسری سے زیادہ تیسری مضبوط؟ امام نے جواب دیا، دیکھ پتھر مضبوط ہے، پتھر قوی ہے، لیکن پتھر کو توڑ دینے والی چیز کو لوہا کہا جاتا ہے. لوہا مضبوط ہے لیکن لوہے کو پگلا دینے والی چیز کو آگ کہا جاتا ہے. آگ مضبوط ہے لیکن آگ کو بجھا دینے والی چیز کو پانی کہا جاتا ہے. پانی طاقتور ہوگا لیکن بادل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پانی کو اپنے سینے میں لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتا ہے. بادل کے اندر طاقت ہوگی لیکن ہوا کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ بادلوں کو ایک مقام سے لے کر دوسرے مقام تک جاتی ہے. صحیح ہے، ہوا میں بھی طاقت ہے، لیکن ایک فرشتہ ہے کہ جو ہوا کو حکم دیتا ہے تب ہوا چلتی ہے. حسن مجتبیٰ بیان کر رہے ہیں، آنے والا حیرت سے سن رہا ہے. سوالات تو ایسے سوال تھے کہ میں نے سوچا تھا آل محمد کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، اور اب جب جواب سن رہا ہے تو سر جھکا ہوا ہے. جس سے سوال کرنے آیا تھا اس کے ماتھے پر پسینہ نہیں ہے، لیکن جو جوابات سن رہا ہے اس کے ماتھے سے پسینہ بہ رہا ہے. اللہم صل علی محمد. کہاں تک پہنچے؟ مضبوط چیز ہے، ساتھ دیں گے میرا، مضبوط چیز ہے پتھر، اس سے زیادہ مضبوط ہے لوہا، اس سے زیادہ مضبوط ہے آگ، اس سے زیادہ مضبوط ہے پانی، اس سے زیادہ مضبوط ہے بادل، اس سے طاقتور ہے ہوا، اس سے طاقتور ہے ہوا کا فرشتہ کہ جس کی وجہ سے، جس کے حکم پر ہوا چلتی ہے. اور اس فرشتے کے اوپر ہے ملک الموت کے ہوا کے فرشتے کی روح قبض ہو جائے گی، ملک الموت کے اوپر ہے موت کے ایک دن ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، موت کے اوپر ہے ارادہ پروردگار کے جسے کبھی فنا حاصل نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی، پتھر سے شروع کیا اور پروردگار عالم تک لے کر چلے۔ امام پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ صرف واقعہ سننا اور سنانا تو مقصود نہیں ہے نا، پیغام کو سمجھے۔ وہ سوالات لے کر آیا ہے، ظاہری سوالات، اسے امام پیغام دے رہے ہیں باطنی پیغامات۔ وہ سوالات کر رہا ہے ظاہری سوالات، امام اسے پیغام دے رہے ہیں افقی پیغام، امام اسے پیغام دے رہے ہیں آسمانوں کا پیغام۔ وہ سوال کر رہا ہے حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ امام کوئی اور جواب بھی دے سکتا تھے، امام نے کہا صرف چار انگلیوں کا فاصلہ۔ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ حق ہے، جو کانوں سے سن کر آیا ہے وہ باطل ہے۔ امام نے بتا دیا ہمارے بارے میں جو کچھ سن کے آیا ہے وہ باطل ہے، جو ہماری عظمت کو ہمارے علم کو دیکھ رہا ہے وہ حق اور حقیقت ہے۔ وہ حق اور حقیقت ہے جو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ امام نے کہا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ایک دن کی مسافت کا ہے۔ وہ کون سی مسافت ہے؟ وہ سورج کی مسافت ہے کہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو زمین کے سوالات کر رہا ہے، حسن تجھے آسمان کے جوابات دے رہا ہے۔ تو جہاں کا ہے وہاں کا پوچھ رہا ہے، میں جہاں کا ہوں وہاں کے جوابات دے رہا ہوں۔ تو پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک فریاد کا فاصلہ ہے، مظلوم کی فریاد اٹھے گی۔ اسی امام حسن کے قول کو علامہ اقبال نے شعر میں ڈھال دیا ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ گزر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ اسی علامہ اقبال نے اسی حدیث کو مولا حسن کی شعر میں ڈالا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ امام پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ امام پیغام دینا چاہتے ہیں مظلوم پر کبھی ظلم مت کرنا، جا اور جا کر جس کے پاس سے آیا ہے اسے پیغام دے دے۔ ایک مظلوم کی فریاد اٹھے گی، عرش خدا ہل جائے گا۔ خبردار ہمارے ماننے والوں پر ظلم مت کرنا، خبردار ہمارے ماننے والوں پر ستم مت کرنا۔ امام نے پیغام دیا اور کیا پیغام دیا، پتھر مضبوط ہے، لوہا مضبوط ہے، آگ مضبوط ہے، پانی مضبوط ہے۔ سن، جو تمہاری حکومت چل سکتی ہے نا، پتھر پہ ہو سکتی ہے، لوہے پہ ہو سکتی ہے۔ چلو مان لیا آگ اور پانی پہ تمہاری حکومت ہو سکتی ہے، لیکن بادلوں پہ تمہاری حکومت نہیں ہے، ہواؤں پہ تمہارا حکم نہیں چلتا۔ مشیت پروردگار میں تمہیں عمل اور دخل حاصل نہیں ہے۔ ہم آل محمد وہ ہیں کہ موت کا فرشتہ ہم سے اجازت لے کر آتا ہے، ہم آل محمد وہ ہیں کہ ملک الموت ہمارے در پر آ کر رک جاتا ہے، ہم آل محمد وہ ہیں کہ جو اللہ کی مشیت میں عمل دخل رکھتے ہیں۔ ہم کن کہتے ہیں اور فیقون خدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی رضاؤں کو ہمارے گھر پر اور ہمارے در پر بھیج دیا ہے، اللہ نے اپنی رضاؤں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ بس جس ذات کے پاس علم زیادہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ دوسرے مقام پر آ جائیں، وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ اور بھی مثالیں پیش کرتا۔ جس کی عبادت زیادہ ہے، جس کا تقوی زیادہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ امام حسن مجتبی کی آ کر عبادت تو دیکھیں، کس مرحلے پر عبادت ہے۔ 25 حج تو میرے مولا پیدل انجام دے رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو میرے مولا انجام دے رہے ہیں، بندوں کے حقوق کو حسن مجتبی انجام دے رہے ہیں، بندوں سے غافل نہیں ہے۔ اگر واقعات پیش کرنا شروع کیے تو وقت گزر جائے گا۔ کس طرح امام حسن، ایک شخص آیا مسجد میں اور آ کر کہتا ہے سائل ہوں میری مدد کر دیجئے۔ خلیفہ مسجد میں موجود تھا، خلیفہ نے 5 دینار دیے، کہتا ہے اس میں میرا گزارا نہیں ہوگا۔ خلیفہ سے کہا کہ کچھ اور عطا کر دیجئے، خلیفہ نے کہا میں تو اتنے ہی دے سکتا تھا، اگر مزید چاہتا ہے تو وہ جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کے پاس چلے جا۔ کون بیٹھا ہوا تھا؟ حسن مجتبی موجود تھے، حسین ابن علی موجود تھے، عبداللہ بن جعفر طیار موجود تھے۔ پیغام دینا چاہتا ہوں، 3 لوگ جو موجود ہیں ان کے پاس چلے جا، یہ عطا کر دیں گے۔ سائل ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجبور ہوں۔ کہا کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہا خلیفہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا کتنے دیے؟ کہا اتنے دیے۔ کہا اب امام حسن مجتبی نے کہا جب تک اس گھرانے کا بڑا موجود ہو چھوٹا کلام نہیں کرتا، جب تک رسول خدا موجود تھے امیر المومنین نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، جب تک بڑا موجود تھا چھوٹے نے کچھ نہیں بولا، حسن مجتبیٰ نے کہنا شروع کیا اے آنے والے دیکھ عطا تو ہم کر دیں گے لیکن سن مانگنا عیب ہے، مانگا صرف تین وقتوں میں جاتا ہے، اگر تو کسی کو نعوذ باللہ تجھ سے کوئی قتل ہو جائے، کوئی اس طرح کا کام ہو جائے جس پہ دیت واجب ہو جائے، تجھے دیت ادا کرنی ہو، دیت کے لیے پیسے نہ ہو، تب مانگا جاتا ہے۔ دوسرا مقام مانگا کب جاتا ہے، تونے کسی سے قرض لیا ہو، تیری کمر ٹوٹ چکی ہو، قرض کو ادا نہیں کر سکتا، تب مانگا جاتا ہے۔ تیسرا اس وقت مانگا جاتا ہے جب انسان اس طرح کی اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ اب کچھ بھی کام نہیں کر سکتا، ہر طرف سے رستے بند ہو چکے، اس طرح مجبور ہو چکا ہے کہ اب کوئی کام نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں کر سکتا، کسی طرح اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، صرف اس وقت مجبوری کے عالم میں مانگا جاتا ہے۔ آنے والا کہتا ہے میرے اوپر انہیں تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لاحق ہوئی ہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ آنے والے نے کہا کہ انہی تین چیزوں میں سے ایک مجبوری ہے کہ جو میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا امام حسن مجتبیٰ نے، وہاں پر 5 دینار ملے تھے، امام حسن مجتبیٰ نے 50 دینار نکال کر اس سائل کو دیے۔ جیسے ہی امام حسن نے سائل کی حاجت کو پورا کیا، امام حسین نے نکالے اور 49 دینار دیے۔ عبداللہ ابن جعفر تیار موجود تھے، انہوں نے 48 دینار دیے۔ سمجھ میں کیا آیا؟ بڑوں کا احترام۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے نا کہ جب دو لوگ امیر المومنین کے گھر پہ مہمان بن کر آئے تھے، باپ اور بیٹا تھے، امیر المومنین نے کھانا کھلانے کے بعد باپ کے ہاتھ خود دھلائے اور بیٹے کے ہاتھوں کو دھلانے کے لیے محمد بن حنفیہ سے کہا بیٹا تم بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ۔ بڑوں کا احترام۔ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سائل پلٹ کر جانے لگا، خلیفہ اسی جگہ پر موجود تھا، کیا ہوا؟ سائل نے کہا تو نے مجھے پیسے تو دے دیے تھے، یعنی تو نے میری مادی ضرورت کو تو پورا کر دیا تھا، لیکن جب میں حسن مجتبیٰ کے دربار میں گیا ہوں مجھے مادی رزق بھی ملا ہے، مجھے روح کی غذا بھی ملی ہے۔ جب میں حسن کے در پر گیا ہوں مجھے مال بھی ملا ہے، مجھے فکر کی غذا بھی ملی ہے، مجھے مال بھی ملا ہے، مجھے علم بھی ملا ہے۔ مجھے وہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کس وقت مانگنا چاہیے، کس وقت نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، انفاق کس کو کہا جاتا ہے؟ انفاق یعنی خالی جگہ کو پر کرنا۔ رہبر معظم اپنی کتاب جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے اسلامی طرز فکر، فارسی میں یہ کتاب ہے، 6 تقریریں ہیں رہبر کی، ولایت کے موضوع پر، ہجرت کے موضوع پر، توحید کے موضوع پر، ان تقریروں کو جمع کیا ہے۔ اسلامی طرز فکر کتاب کا نام ہے، اور فارسی میں طرح کلی اندیشہ اسلامی اس کتاب کا نام ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ رہبر معظم نے انقلاب سے پہلے تقریریں کی تھی مشہد میں، وہ کتاب کی صورت میں چھپ چکی ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ کتاب ہے۔ اگر انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے، کب میرا عمل قبول ہوتا ہے، کب میرا عمل قبول نہیں ہوتا، کب میں فاسد ہوتا ہوں، کب یہ ایمان مجھے کفر کی وادی سے ایمان کے نور تک پہنچاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کب یہ ایمان مجھے ظلم، مومن تو ہم بھی ہیں لیکن ہم ایمان کے بعد ظلمت سے باہر نہیں آ رہے، بلکہ دن بدن ظلمتوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ کون سا ایمان ہے جو مجھے ظلمت سے نور کی طرف لے کر آئے گا؟ اگر یہ سیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کی بنیاد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انقلاب سے پہلے درس دیے ہیں اور اب کتاب چھپی ہے، یعنی اتنی اہم باتیں ہیں کہ اس وقت بیان کی گئی کہ جو انقلاب کی نظریاتی بنیاد بنی ہے، نظریاتی بنیاد جس بیس پر انقلاب آیا ہے۔ کچھ آئیڈیولوجی ہوتی ہے جس کی بیس پر تحریک چلتی ہے، جس کی بیس پر لوگ اٹھتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ رہبر معظم نے انقلاب سے پہلے دی ہے۔ طرح کلی اندیشہ اسلامی، فارسی میں نام ہے، اسلامی طرز زندگی غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اردو میں ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں موجود ہے، پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر رہبر معظم انفاق کے معنی لکھ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے لغت کے مدرس تھے ہمارے مدرسے میں آئے کم میں، اور آ کر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کون سی لغت میں انفاق کی صحیح تعریف ملے گی. میں پہچان تو چکا تھا کہ یہ نفقہ سے آیا ہے, نفقہ کے یہ معنی ہوتے ہیں, منافق اس لیے منافق کو کہا جاتا ہے, انفاق کو انفاق اس لیے کہا جاتا ہے, لیکن میں نے ساری لغتوں کو چھان لیا, مجھے کہیں صحیح اور مکمل انفاق کی تاریخ نہیں ملی. میں بہت عرصے تک تلاش کرتا رہا اور آخرکار میں تھک گیا. میں نے کہا انفاق کی صحیح تعریف کسی لغت دان نے, کسی عربی جاننے والے نے لغت میں نہیں لکھی, لیکن مجھے تلاش تھی کہ کہیں سے یہ مل جائے. وہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب میں نے رہبر معظم کی اس کتاب کو پڑھا وہاں پر مجھے انفاق کی صحیح تعریف نظر آئی. لغت کی کتاب نہیں ہے لیکن صحیح تعریف نظر ہے. انفاق کہتے ہیں خالی جگہ کو پر کرنا. ہر خرچ کرنا انفاق نہیں ہوتا, وہاں پر خرچ کرنا کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو, جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو. مانگنے والوں کو دینے سے بہتر یہ ہے کہ اسے دیا جائے کہ جو کام کر رہا ہے لیکن اس کے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. یہ میں اپنے معاشرے کے لیے بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی اور کے معاشرے کے لیے کوئی اور حکم ہو, لیکن ہمارے معاشرے میں کہ جہاں پہ مانگنا ایک پیشہ بن چکا ہے وہاں پر مانگنے والے کو دینے سے بہت بہتر یہ ہے, گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بہت بہتر یہ ہے کہ آپ جسے سبزی خرید رہے ہیں اس کو کچھ پیسے زیادہ دے دیں, جس رکشے میں آپ جا رہے ہیں اس کو کچھ پیسے زیادہ دے دیں. اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ مانگنے والے معاشرے میں کم ہوں گے, کام کرنے والے معاشرے میں زیادہ ہوں گے. اگر متفق ہیں تو مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان. جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر خرچ کرنے کو انفاق کہا جاتا ہے. انفاق, جہاں پر جگہ خالی ہو اس جگہ کو پر کرنے کو انفاق کہا جاتا ہے. بات کہاں سے نکلی تھی؟ کہ امام حسن مجتبیٰ نے مادی انفاق بھی کیا, اس کی مادی ضروریات کو بھی پورا کیا اور اس کی روح کی غذا کو بھی پورا کیا. بس اگر کہیں پر تقوی ملتا ہے, تقوی انفرادی اور تقوی اجتماعی, تو وہ آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے. اگر کہیں پر علم ملتا ہے تو آل محمد کے در پر, اگر کہیں پر تقوی ملتا ہے تو آل محمد کے در پر, اگر کہیں پر شجاعت نظر آتی ہے تو وہ آل محمد کا دروازہ ہے. کیسی شجاعت ہے؟ خلیفہ نے کہہ دیا خبردار ابو ذر کو کوئی خدا حافظ کرنے نہیں جا سکتا, لیکن حسن مجتبیٰ ہے جو جا رہے ہیں اور ابو ذر کو نصیحت بھی کر رہے ہیں, ابو ذر کو خدا حافظ بھی کر رہے ہیں, ابو ذر کو چچا کہہ کر مخاطب بھی کر رہے ہیں. جب امیر شام نے لکھا کہ خوارج میرے خلاف قیام کر رہے ہیں, آپ اس قیام کو روکیں, تو امام حسن کا خط ہے کہ اگر ہم نے تجھ سے صلح کر لی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو جو کہے گا وہ ہم مان لیں گے. اگر کسی سے جنگ کرنی ہو تو سب سے پہلے تو اہل ہے کہ تجھ سے جنگ کی جائے. اس کے بعد امام حسن نے ایک خوبصورت جواب دیا, ترک تکا لے کر جائے, صلح ہے امام حسن کا مقصد لے کر جائے. ترک تکا لے صلاح امتی, میں اپنے امت کی اصلاح کے لیے, میں اپنے امت کی بہتری کے لیے تجھے چھوڑ دیا ہے. جملات پہ غور کرے, امام حسن نے بیعت نہیں کی ہے, امام حسن نے صلح کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے ظالموں کے چہروں سے نکال آپ کو الٹ دیا. پہلی شرط امام رکھ رہے ہیں کہ ممبر سے علی اور آل علی اور خاندان اہل بیت کے خلاف لان تان نہیں کیا جائے گا. یعنی امام سن لکھ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کل تک لان کیا جاتا تھا. امام یہ لکھ رہے ہیں کہ آل محمد کے ماننے والوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا, یعنی ظلم کیا جا رہا ہے. ہمارے ماننے والوں کے مال اور دولت کو اور وظیفے کو بند نہیں کیا جائے گا, یعنی بند کیے جانے کا اندیشہ ہے, خطرہ ہے. امام لکھ رہے ہیں اپنے بعد کسی کو خلیفہ اور نائب مقرر نہیں کرو گے, یعنی اگر کوئی نائب مقرر کرے تو اس نے صلح توڑی ہے. امام چہروں سے نقاب کو پلٹ رہے ہیں, امام کربلا کا مقدمہ بنا رہے ہیں. امام حسن نے کہا ترک تو کالے صلاح ہے امت جدی, میں نے اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے تجھے چھوڑ دیا ہے, تجھے ترک کر دیا ہے, میں تیرے فرمان کا تابع نہیں ہوں, میں نے تجھے چھوڑ دیا کیونکہ امت کی بھلائی اس میں تھی. اور اب جب سید الشہداء کربلا کے لیے نکل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. کتنی ہمانگی ہے ان دو بھائیوں میں, کتنی یکسانیت ہے ان دو بھائیوں میں, کتنی یگانگت ہے ان دو بھائیوں میں, کتنا ایکا ہے ان دو بھائیوں میں. حسن نے کہا میں نے تمہیں چھوڑ دیا نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, اور امام حسین نے کہا اگر میں مدینے سے نکل رہا ہوں, اگر امام حسن اس وقت قیام کرتے تو کیا ہوتا؟ ایک تو ناصر نہیں تھے, مددگار نہیں تھے, لوگ صفین، جمل اور نہروان کے بعد تھک چکے تھے، امام حسن بلا رہے تھے لیکن لبیک نہیں کہہ رہے تھے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، مال اور دولت کی لالچ اور دنیا کی شہوت لوگوں کی آنکھوں کے آگے آگے پردہ بن چکی تھی۔ تیسری وجہ، امام نے کیوں قیام نہیں کیا؟ کیونکہ لوگ اسے ظاہری طور پر دیندار سمجھ رہے تھے، کچھ لوگ امام کا ساتھ دے رہے تھے اپنی منفعت کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر، کچھ لوگ امام کا ساتھ دے رہے تھے مال غنیمت کی خاطر، کچھ لوگ امام کا ساتھ دے رہے تھے، انہیں امام سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہی خوارج، ان کو امیر شام سے جنگ کرنی تھی، اس لیے امام کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس دور میں امام قیام کرتے؟ امام نے کہا نہیں، قیام ہوگا، دین بچے گا، شریعت بچے گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی چہرے سے پردہ ہٹانے کا وقت ہے۔ قیام ایک تسلسل ہے، کربلا ایک تسلسل ہے، آئمہ کی زندگی ایک تسلسل ہے، یہ 250 سالہ انسان ہے جو زندگی کر رہا ہے، یہ 14 نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ اگر کوئی صلح کر رہا ہے تو دین بچانے کے لیے، اگر کوئی قیام کر رہا ہے تو دین بچانے کے لیے، اگر کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے اور عزاداری کر رہا ہے تو دین بچانے کے لیے، اگر کوئی یونیورسٹی میں درس دے رہا ہے تو دین بچانے کے لیے، اگر کوئی حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھ رہا ہے تو دین بچانے کے لیے، اگر کوئی زندان میں جا رہا ہے تو دین بچانے کے لیے، اگر کوئی ولایت عہدی کو قبول کر کے مدینے سے توس کا سفر کر رہا ہے تو دین بچانے کے لیے، اگر کوئی بچپنے میں آ کر معارف توحید کو پھیلا رہا ہے تو دین بچانے کے لیے، اگر کوئی لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کر رہا ہے تو وہ دین بچانے کے لیے، اگر کوئی لوگوں کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار کر رہا ہے تو دین بچانے کے لیے، اگر کوئی پردہ غیبت میں ہے تو دین بچانے کے لیے۔ سب کا مقصد ایک ہے، یہ 250 سالہ انسان ہے کہ جو رسول خدا سے لے کر آج تک زندگی، امام حسن عسکری تک زندگی کر کے چلا گیا، ایک انسان ہے، یہ ایک فرد ہے، یہ ایک ذات ہے، یہ ایک نور ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور ہدایت تک متوجہ کرتا ہے۔ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرے جد کی امت کے اندر ایسا فساد پھیل چکا ہے، ایسی گمراہی پھیل چکی ہے، ایسی ظلمتیں پھیل چکی ہے کہ اب میرے خون کے بغیر میرے نانا کی امت ظلمتوں سے باہر آنے والی نہیں ہے۔ زیارت اربعین میں چھٹے امام نے کیا کہا؟ اربعین کا دن ہے نا، چہلم کا دن ہے، نجف سے کربلا میں پیدل پہنچ گیا، زیارت کر لی، لیکن اب چھٹے امام جب زیارت پڑھ رہے ہیں نا تو مجھے مقصد امام حسین بھی بتا رہے ہیں۔ عزاداری کا مقصد ہے، نواخوانی کا مقصد ہے، سلام اور مرثیے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد میں نہیں بتا رہا، چھٹے امام بتا رہے ہیں، زیارت اربعین میں بتا رہے ہیں۔ اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ جو امام حسین کا مقصد تھا، یہ تسلسل ہے کربلا کا۔ سید سجاد نے، آئمہ طاہرین نے اسے زندہ رکھا، کیوں زندہ رکھا؟ تاکہ دین زندہ رہے۔ جس طرح امام حسین کی قربانی دین کے لیے ضروری تھی، جس طرح جناب زینب اور سید سجاد کے خطبات دین بچانے کے لیے ضروری تھے، اسی طریقے سے یا حسین بھی دین بچانے کے لیے ضروری ہے۔ عزاداری سید الشہداء بھی اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح حسین کی قربانی ضروری تھی، ورنہ قربانی کا اثر مٹ جائے گا، اور کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپ امام حسین کے نام پہ کانفرنس کروا لیجئے، سیمینار کروا لیجئے، کتابیں لکھ لیجئے، درس کروا لیجئے، علمی مقالے لکھوا لیجئے، جی نہیں، جس طرح عزاداری سید الشہداء، یہ یا حسین یہ سینے پہ پڑنے والے ہاتھ امام حسین کی قربانی کو بچا سکتے ہیں، یہ رونا اور یہ احساسات امام حسین کی قربانی کو بچا سکتے ہیں، کسی اور علمی سیمینار اور علمی مقالوں اور علمی کتابوں میں وہ ظرفیت نہیں ہے کہ امام حسین کو پیغام کو بچا کر آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے، کسی میں یہ ظرفیت اور طاقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، نہیں، علمی سیمینار اپنی جگہ پر، مقالات اپنی جگہ پر، تھیسس اپنی جگہ پر، سیمینارز اپنی جگہ پر، کانفرنسز اپنی جگہ پر، علمی کام اپنی جگہ پر، سب کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں تک اگر پیغام حسینیت پہنچانا ہے تو وہ عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے پہنچے گا، عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے۔ چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و چھٹے امام، زیارت اربعین میں کیا کہتے ہیں؟ بذل محجتہ فیک لِيَسْتَنْكِزَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، بَزَلَا خرچ کر دیا، مُحُجَتَهُ اپنا خون جگر بہا دیا، کس نے؟ حسین ابن علی نے، بَزَلَ مُحُجَتَهُ فِيك، اللہ کی راہ میں اپنا خون جگر بہا دیا، کیوں بہا دیا؟ لِيَسْتَنْقِزَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، آئیں دو مہینے گزر گئے، آئیں اور آ کر سمجھے امام صادق کی زبانی کہ قربانی یہ حسین کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، اور جب قربانی یہ امام حسین کا مقصد اور ہدف سمجھ میں آ گیا تو عزاداری کا بھی وہی مقصد ہے، مجلس کا بھی وہی مقصد ہے کہ جو قربانی یہ امام حسین کا مقصد ہے۔ بزلا محجتہ فیک، اے حسین ابن علی آپ نے اللہ کی راہ میں اپنا خون جگر دے دیا، لِيَسْتَنْكِزَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکال سکے، وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، بس امام حسین نے کیوں قربانی دی، کیوں اپنا خون جگر دے دیا، یعنی سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، بَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، کیوں سب کچھ قربان کر دیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکال سکے۔ یہ گھرانہ جہالت سے نکالنے کے لیے آیا ہے، یہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جانے کے لیے آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ولایت کا تسلسل ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس گھرانے میں علم کا کمال پایا جاتا ہے، گفتگو کو ختم کیا، اس گھرانے میں تقویٰ کی معراج پائی جاتی ہے، اس گھرانے میں شجاعت کا کمال پایا جاتا ہے، ڈر اور خوف کی وجہ سے صلح نہیں کی بلکہ امت کی اصلاح کے لیے صلح کی ہے مولا حسن مجتبیٰ نے۔ جب علم اس دروازے پر ہے، جب تقویٰ اس دروازے پر ہے، جب شجاعت اس دروازے پر ہے، تو امامت کو بھی اسی دروازے پر ہونا چاہیے۔ جب انسان عظمتوں کو دیکھتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، عظمتوں کے سامنے انسان کی فطرت ہے کہ انسان کا سر جھک جاتا ہے، عظمتوں کے سامنے انسان سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسی امت ہے، اتنی عظمتوں کے باوجود اتنے زیادہ ظلم ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہو گئی، آخری وقت ہے رسول خدا کا، اور اللہ کے رسول فاطمہ زہرا کی آگوش میں آرام فرما رہے ہیں، آنے والا آتا ہے، جناب سیدہ کہتی ہیں رسول آرام فرما رہے ہیں۔ دو تین دفعہ اسی واقعے کا تکرار ہوتا ہے، مجھ سے امام حسن کے مصائب پڑھنے کا کہا گیا ہے، لیکن رسول خدا کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ مصیبتوں کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، مشکلات کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، مصائب کا آغاز اس دن سے ہوا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہ رہے ہیں، وہاں رسول خدا کی آنکھ کھل گئی، اے فاطمہ تم میری حیات میں رو رہی ہو، تم میری زندگی میں رو رہی ہو، تم میرے ہوتے ہوئے رو رہی ہو، بابا نہیں معلوم کون آیا ہے، بار بار کہہ رہی ہوں کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں لیکن جانے والا جاتا نہیں۔ رسول خدا نے کہا فاطمہ یہ تمہارے گھر کا احترام ہے، ورنہ یہ آنے والا کسی کے گھر پہ اجازت لے کر نہیں آتا، یہ تمہارے دروازے کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی پوچھ کر آیا ہے۔ جناب سیدہ کے گریے میں شدت آئی، رسول خدا سے دیکھا نہیں گیا، رسول خدا نے سیدہ کے کان مبارک میں ایک بات کی، کیا بات تھی کہ سیدہ مسکرانے لگی؟ بعد میں مولا نے پوچھا وہ کون سی بات تھی جو سن کے آپ مسکرانے لگی؟ جناب سیدہ نے کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا، اے سیدہ میرے گھر میں سب سے پہلے آپ مجھ سے ملحق ہوں گی۔ اللہ کے رسول کا آخری وقت آ گیا، امام حسن اور امام، اب سب سمجھیں کہ رسول خدا اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایک طرف سے حسن مجتبیٰ آئے، بچوں نے بچپنا رسول کے ساتھ گزارا ہے نا، عجیب محبت ہے رسول خدا سے، عجیب الفت ہے رسول خدا سے، عجیب لگاؤ ہے رسول خدا سے، بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فریاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو رسول خدا کے اوپر گرا دیا۔ ایک سینے پر حسن مجتبیٰ ہے، ایک سینے پر حسین ہے۔ سب سمجھے کہ رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن امیر المومنین جو نزدیک موجود ہے کہتے ہیں بیٹا ذرا صبر کرو، بیٹا ذرا ہٹ جاؤ، رسول خدا کو اذیت نہ ہو۔ یہاں امیر المومنین نے حسن و حسین کو رسول کے سینے سے ہٹایا ہے، وہاں رسول خدا کی آنکھ کھل گئی، اے علی حسن و حسین کو مجھ سے جدا مت کرو، جب یہ میرے سینے پر تھے مجھے سکون مل رہا تھا، تمہیں نہیں معلوم یہ امت حسن و حسین کے ساتھ کیا کرے گی، تمہیں نہیں معلوم ان حسن و حسین کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہاں رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی ہے، وہاں ان بچوں کی مصیبت شروع ہو گئی۔ بڑا بیٹا ہے حسن مجتبیٰ، نہیں معلوم کہ کیا کیا دیکھا اور کس کس طرح تحمل کیا۔ اس بچے نے دیکھا ہے نا کہ یہاں بابا کی رخصت ہوئی، یہاں بابا کی رحلت ہوئی ہے، وہاں بابا کے صحابی آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ اس بچے نے دیکھا ہے نا کہ کس طرح میری ماں فریاد کر رہی تھی، فضا مجھے بچاؤ میرا محسن۔ روایت کہتی ہے نا اس بچے نے مدینے کی ایک گلی سے گزرنا چھوڑ دیا تھا، کیوں؟ اس گلی میں کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا جو یہ بچہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس بچے کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حسن مجتبیٰ نے مدینے کی اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیا تھا، بس عزادار حسن مجتبیٰ پر ستم ہوتے رہے، ظلم ہوتے رہے۔ بابا علی کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ مولا علی کو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے نا، مولا علی کسی کو سلام کرتے تھے، لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، مولا علی کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ لیکن حسن مجتبیٰ کے بارے میں معلوم ہے کیا ملتا ہے؟ حسن مجتبیٰ کے بارے میں ملتا ہے لوگ سلام تو کیا کرتے تھے لیکن کیا کہہ کر سلام کیا کرتے تھے؟ السلام علیک یا مذل المومنین، نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام۔ اس طرح حسن مجتبیٰ کو زبان کے ذریعے سے اذیتیں دی گئی، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب اذیتیں زبان تک محدود نہیں رہی۔ کئی بار میرے مولا حسن کو زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آخری بار جودہ بنت اشعث نے زہر دیا۔ جب گھر سے کوئی مشکل آئے نا تو بہت سخت ہوتا ہے، جب گھر سے کوئی تکلیف آئے تو بہت سخت ہوتا ہے، جب گھر سے بے وفائی ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جودہ بنت اشعث نے زہر دیا، میرے مولا تڑپنے لگے، وا آتشا وا آتشا، لیکن اس ملعونا نے میرے مولا حسن کو پانی بھی نہ دیا۔ اور عزاداروں اب زہر کا اثر حلق سے جگر تک پہنچنے لگا۔ ایک طرف ام کلثوم موجود ہے، ایک طرف زینب کبریٰ موجود ہے، ایک طرف ام فروہ موجود ہے، بیبیاں دیکھ رہی ہیں، حسن مجتبیٰ تڑپ رہے ہیں، زہر کا اثر جگر تک پہنچا۔ میرے مولا حسن نے کہہ کی، عزاداروں کس طرح کہہ کی؟ اس طرح کہہ کی کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں آ کر گرنے لگے ہیں۔ فاطمہ زہرا سارا سال حسین کا پرسہ لینے آتی ہے نا، یہ ایک دو دن ہوتے ہیں جب زہرا اپنے بابا کی بھی عزادار ہے، زہرا اپنے حسن کی بھی عزادار ہے، زہرا اپنے مصطفیٰ کا بھی ماتم کر رہی ہے، جناب زہرا اپنے مجتبیٰ کا بھی ماتم کر رہی ہے۔ ہاں عزادار، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں آ کر گرنے لگے۔ ایک دفعہ جب بھائی نے بھائی کی اس حالت کو دیکھا، میرے مولا حسین کے آنسو ٹپک پڑے۔ حسن مجتبیٰ نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا، برداشت نہ کر سکے، اے حسین تم گریا مت کرو، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا دن تم پر آئے گا ایسا دن تو کسی پر بھی نہیں آئے گا، تمہیں اکبر کی لاش پر رونا ہے، تمہیں عباس کی لاش پر رونا ہے، تمہیں میرے یتیم قاسم کی لاش پر رونا ہے، تمہیں علی اصغر کے جنازے پر رونا ہے، تم گریا مت کرو۔ عزادارو ایک وہ وقت آیا کہ جب حسن مجتبیٰ علالت کے باعث بستر پہ تڑپنے لگے، نہیں معلوم زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، ام کلثوم نے کیسے برداشت کیا ہوگا، ام فروہ نے کیسے تحمل کیا ہوگا، زہر کے باعث میرے مولا حسن کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ زہر کے باعث میرے مولا حسن کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، بستر علالت پر میرے مولا کروٹے بدل رہے، کروٹے بدلتے بدلتے آواز گونجی، انا للہ و انا الیہ راجعون، فاطمہ کی کمائی لٹ گئی، رسول خدا کا سبط اکبر اس دنیا سے چلے گیا، عزاداروں بڑی شان اور شوکت کے ساتھ مولا کو کفن دیا گیا، بڑی عظمت کے ساتھ مولا کا جنازہ اٹھایا گیا۔ آپ نے سنا ہے نا جب مولا کا آخری وقت آیا تھا، مولا نے ام فروہ کو نزدیک بلا کر کہا تھا، یہ تعویذ حسن کے بازوؤں پر باندھو، یہ تعویذ حسن کے بازوؤں قاسم کے بازوؤں پر باندھو، جب کبھی قاسم پر کوئی مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ کربلا میں حسن کے لال پر مشکل وقت آیا، مولا کی شہادت پڑھوں گا لیکن ایک جملہ سن لیجئے، اور کربلا میں قاسم پر ایک مشکل وقت آیا، جب امام حسین شہادت کی اجازت نہیں دیتے، قاسم کبھی قدموں سے لپٹتے، روایت کے جملے، قاسم کبھی قدموں سے لپٹتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، اس طرح امام حسین کے چکر لگا رہے ہیں، جس طرح ایک بھتیجے کو اپنے چچا سے کوئی قیمتی چیز چاہیے ہو، لیکن امام حسین یہی کہہ رہے ہیں، تم حسن کی نشانی ہو، تم حسن کی یادگار ہو۔ بچے کو شہادت کا اتنا شوق ہے، بچہ ایک کونے میں گیا، اپنے سر کو گھٹنوں میں رکھا اور زار زار رونے لگا، ماں نے بچے کی حالت دیکھی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ بچے نے کہا چچا شہادت کی اجازت نہیں دیتے۔ ماں نے کہا وہ تعویذ جو ماں نے باپ نے باندھا تھا اسے کھول لو، اس سے زیادہ مشکل وقت نہیں ہو سکتا۔ قاسم نے تعویذ کو کھولا، چہرے پر مسکراہٹ آئی، دوڑتے ہوئے حسین کے پاس آئے، بس جملہ سنے اور دوبارہ مدینے چلیں گے۔ جیسے ہی حسین ابن علی نے اپنے بھائی کا نامہ دیکھا، غربت میں بھائی کو بھائی کی یاد آ گئی، پیاس کی شدت میں بھائی کو بھائی کی یاد آ گئی۔ جملہ یہ ہے کہ نہیں معلوم حسین کو کیا یاد آیا ہوگا، نہیں معلوم حسین کو وہ زرد چہرہ یاد آیا ہوگا، یا حسین کو وہ جگر کے ٹکڑے یاد آئے ہوں گے، یا حسین کو وہ یا منظر یاد آیا ہوگا جب بھائی کا جنازہ شان اور شوکت کے ساتھ گھر سے نکلا تھا، زینب نے جنازے کو ودا کیا تھا، ام کلثوم نے جنازے کو ودا کیا تھا، ام فروہ نے جنازے کو ودا کیا تھا، جنازہ شان اور شوکت کے ساتھ گھر سے نکلا، رسول خدا کے روزے پر پہنچا، لیکن امت کھڑی ہے، خبردار رسول کے روزے پر حسن کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ارے کون حسن ہے؟ جو رسول کی زبان چوستا تھا وہ حسن، جو رسول کے شانوں پہ بیٹھتا تھا وہ حسن، جو رسول کے جگر کا ٹکڑا تھا وہ حسن۔ امت نے کہا نہیں، بلکہ امت کے ہاتھوں میں تیر تھے، حسن مظلوم کا جنازہ تھا، تیروں کی بارش ہوئی، یہ پہلا جنازہ ہے آل محمد کا جو گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ گھر میں آیا۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا، جب جنازہ گھر سے گیا تھا کفن کا رنگ سفید تھا، جب جنازہ گھر میں واپس آیا ہے کفن سرخ ہو چکا، زینب نے کفن کو دیکھا، تیروں کو نکالنا شروع کیا، روتی جاتی ہے، تیر نکالتی جاتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں گے، اے زینب کبریٰ، اس مقام پر تو آپ نے حسن کے جنازے سے تیروں کو نکال لیا، لیکن کربلا میں حسین کا جنازہ ہوگا، تیروں کی بارش ہوگی، شمر کا خنجر ہوگا، زینب فریاد کرے گی، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا۔